سیدھا کربلا کربلا حق سیدھا راستہ کربلا کربلا ہماری سیدھا کربلا کربلا حق سیدھا راستہ کربلا کربلا
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سورة الفاتحة کی آخری دو آیات کے ذیل میں آپ کی خدمت میں چند نکات عرض کر چکا اور چند مزید انشاءاللہ عرض کروں گا اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے. ان آیات کے ترجمے کو تکرار کرتے ہیں. اللہ کے سکھائے ہوئے الفاظ میں بندہ اللہ سے سوال کرتا ہے, اس کی توحید کے اقرار کے بعد, اس کی حمد کے بعد, اور اپنا سب کچھ اللہ کو مان لینے کے بعد اللہ سے, اللہ ہی کے سکھائے ہوئے الفاظ میں ایک چیز کا سوال کرتا ہے, ہدایت. اہدنا الصراط المستقیم, ہماری ہدایت فرما اس راستے کی طرف جو بالکل سیدھا ہے, جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے. پھر ہم نے عرض کیا کہ اللہ نے یہاں بات تمام نہیں کی, اور اگلی آیت کے پہلے حصے میں اس طرف سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنے والے ہر شخص کو بتا دیا کہ صرف راستے کا پتہ ہونا ضروری نہیں ہے, رہنما بھی ضروری ہے. صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ. اب دیکھیں, اگر کوئی خالی و ذہن بھی ہو, پہلی دفعہ اسے کچھ پتہ نہ ہو اسلام کے بارے میں, لیکن سورۃ الفاتحہ پر غور کرے, جو غور کرنے سے باتیں سمجھ میں آتی ہیں وہ بغیر غور کیے سمجھ میں نہیں آتی. اسی لیے اللہ نے قرآن مجید کو اس طرح پڑھنے کا حکم نہیں دیا جس طرح عام طور پر ہم پڑھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ قرآن ہم نے اس لیے نازل کیا ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں تدبر کریں, سپیڈ نہ لگائیں اس کی آیات کو پڑھنے کے لیے. یہ کوئی تلاوت نہیں ہے. اہل بیت اطہار نے مذمت فرمائی ہے, فرمایا کہ ہمیں ناپسند ہے اس طرح قرآن کو پڑھنا کہ پڑھنے والے کی ساری توجہ اس پر ہو کہ ختم کب ہوگی. ایک سورت پڑھی ہے مثال کے طور پر, جی آج ہم نے یہ اعمال کرنے ہیں, آج شب یہ اعمال ہے, شب قدر کے یہ اعمال ہیں. اچھا, اعمال کرنے ہیں تو جب شروع ہوئے تھوڑی دیر کے بعد ساری توجہ اعمال پر نہیں, جو پڑھا جا رہا ہے اس پر نہیں کہ اللہ سے کیا بات ہو رہی ہے, یا اگر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا بات کر رہا ہے, بلکہ ساری توجہ ہے کب ختم ہوگی, باہر جا کے چائے پئیں گے. باہر جا کے گپ شپ کریں گے. یہ تلاوت نہیں ہوتی, یہ شاید بتایا نہیں گیا اور شاید کوئی اور پرابلم ہے. مولا کائنات فرماتے ہیں لا خیر فی قراءت لیس فیہا تدبر, اس قراءت میں کوئی خیر نہیں جس میں تدبر نہ ہو. اس قراءت میں کوئی خیر نہیں جس میں کوئی تدبر نہ ہو. اگر کسی باپ نے کسی ماں نے اپنے بچے کو کسی ایسی کلاس میں بھیجنا ہو, کوئی امتحان بڑا قریب ہو, بڑا امتحان ہو, اور اس امتحان کے لیے تیاری کرنے کے لیے کوئی کلاس رکھی گئی ہو, اور اس میں کسی بہت بڑے سکولر کو بتایا گیا ہو, تو جب بچہ جانے لگتا ہے تو اس کی ماں یا اس کا باپ کیا کہتا ہے, اس کو کیا نصیحت کرتا ہے, کہ اس کی باتوں کو غور سے سننا. تو دنیا کا کون سا سکولر ہے جس کا علم اللہ سے زیادہ ہو؟ اس دنیا میں جس جس کی باتوں پر غور کرنا چاہیے, اگر ان کا موازنہ کیا جائے, کوئی ایک بھی خالق کائنات کا مقابلہ نہیں کر سکتا. وہ سب سے زیادہ حق رکھتا ہے کہ جب وہ بات کرے ساری کائنات اس پر غور کرے, تاکہ اس کو بات سمجھ میں آئے. ایک آیت آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, آیات تو بہت ساری ہیں, اور کیونکہ قرآن سارا کا سارا ہدایت ہے, گویا قرآن کی ہر آیت ہی ہمارے موضوع سے مربوط ہے. کیونکہ ہم کس پہ بات کر رہے ہیں؟ صراط مستقیم پر بات کر رہے ہیں. جیسے جیسے ہم صراط مستقیم کو پہچانتے جائیں گے, ویسے ویسے اپنے مولا حسین کو بھی پہچانتے جائیں گے. توجہ کیجئے, اگر آپ قرآن کو اچھی طرح پڑھیں, کوئی بھی قرآن کو اچھی طرح پڑھے, اور اس کے بعد اس کے سامنے دو نام رکھے جائیں, ایک حسین ایک یزید, اور اس سے کہا جائے یہ ان کے حالات زندگی ہیں, یہ ان کے حالات زندگی ہیں, یہ ان کے ماں باپ ہیں, یہ ان کے ماں باپ ہیں, یہ ان کے جد ہیں اور ان کے جد فلان تھے, تم نے قرآن پڑھا ہے, فیصلہ کرو تم کس کا انتخاب کرتے ہو. تو سوائے ابلیس کے سب کا سب, سب کے سب حسین کا انتخاب کرے. آج بھی جو یزید کا انتخاب کرتے ہیں حسین کے مقابلے میں, وہ شیطان ہے, وہ شیطان ہے. کیونکہ قرآن نے بتایا ہے شیطان جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی. شیطان من الجنت والناس, قرآن اللہ خود بتا رہا ہے کہ شیاطین صرف وہ نہیں ہے, جن اسے کہتے ہیں جو نظر نہ آئے. تو شیطان نظر نہ آنے والے بھی ہیں, اور شیطان یزیدیت زندہ باد کے نعرے مار کر نظر آنے والے بھی ہیں. توجہ فرما رہے, جس کی عقل اتنی پستی کا شکار ہو جائے کہ وہ بعض لوگوں کو شیعوں کا بغض جہنمی بنا دے گا. کہتے ہیں حسین کا ذکر اس لیے نہیں کرنا کیونکہ اس سے شیعوں کو طاقت ملتی ہے, یہ فتویٰ ہے کسی کا. کربلا کا ذکر جائز نہیں ہے, یہ ایک محب اہل بیت, دیوبند مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے محب اہل بیت کی کتاب میں خود پڑھا, موجود ہے. لکھتے ہیں کہ بعض نے ہمارے اندر ناسبیت اتنی گھس گئی ہے کہ بعض نے یہ لکھا ہے, یہ فتویٰ دیا ہے کہ کیونکہ کربلا کے ذکر سے
کیونکہ حسن و حسین کے ذکر سے ایک باطل فرقے کو تقویت ملتی ہے، لہذا ان کا ذکر جائز نہیں ہے۔ بغض شیعہ میں اہل بیت اطہار کے ساتھ ناسبیت کا شکار ہو گئے، ہم ان کو ہیلپ کرتے ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں ہمیں صرف امام حسین کے نام سے تقویت نہیں ملتی، ہمیں حسین کے جد کے نام سے بھی تقویت ملتی ہے۔ ان کو بھی چھوڑ دو، ان کا ذکر بھی، کیونکہ شیعوں کی تقویت ہوتی ہے، اس کے لیے بھی فتویٰ دے دو۔ کیا کیا چھوڑو گے؟ شیعہ تو مثلا اللہ کو بھی وحدہ لا شریک مانتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ امام حسین کے جو بابا ہیں ان کو اللہ نے، اللہ کے رسول کی زبان سے بیان ہوا، ان کو اللہ نے علی کو، حسین کے بابا کو اللہ نے معیار بنا دیا ہے کہ جو اس سے محبت کرے گا اسے جنت دوں گا۔ کس کس کے ذکر کو چھپاؤ گے؟ علی سے محبت کرنے والا جنتی ہے، علی سے بغض رکھنے والا منافق جہنمی ہے۔ اگر کسی کو شک ہو، دیکھیں علی سے بغض رکھنے والے کو کائنات کا سب سے سچا منافق کا نام دیتا ہے، اور اگر منافق کا مقام جاننا ہو تو وہ قرآن نے بتایا ہوا، اور کیا بتایا ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ منافق صرف جہنم میں نہیں ہوں گے، جہنم کا بھی جو بدترین حصہ ہے، اب ایک درجہ ہوتا ہے ایک درکہ ہوتا ہے، فی الدرک الاسفل، جیسے اونچے جاؤ تو درجات کہتے ہیں نا، نیچے جاؤ تو درکات ہوتے ہیں، تو درک اسفل یعنی سب سے نچلا درجہ منافق، یعنی علی سے بغض رکھنے والا، جہنم کے سب سے نچلے درجے میں، سب سے بدترین درجے میں کون ہوں گے؟ علی سے بغض رکھنے والے۔ یہ کس کا فیصلہ ہے؟ یہ بات اس زبان سے ادا ہوئی جو بغیر وحی کے کلام نہیں کرتا، جن کے ذکر کو تم کہہ رہے ہو شیعوں کی تقویت کا باعث ہیں، ان کا ذکر روک کر وہاں کیسے جاؤ گے جہاں کے یہ سردار ہیں، جس جنت کے یہ سردار ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے، بات ہو رہی تھی قرآن میں تدبر کی، جب ہم پڑھتے ہیں قرآن کو تو جو اللہ نے مانگا ہے وہ سپیڈ نہیں مانگی، 120 کی رفتار پر قرآن کی کسی سورت کو پڑھا جائے، کیونکہ 100 دفعہ پڑھنا ہے، چلا کاٹنا ہے، مراد اپنی حاصل کرنی ہے۔ خدا جانے کس نے یہ سکھایا ہے، کیونکہ 100 دفعہ پڑھنا ہے، اس طرح 100 دفعہ پڑھو کہ کوئی پوچھے 100 دفعہ جسے پڑھا ہے کوئی ایک بات بتاؤ کہ اللہ نے کیا کہا ہے، پتہ ہی کوئی نہ ہو۔ یہ طریقہ اہل بیت کا، قرآن کو پڑھنے کا یہ طریقہ اہل بیت کا بتایا ہوا نہیں ہے، ابھی یہ وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو آئمہ کے فرامین عرض کروں کہ جس میں آئمہ نے بتایا ہے جب قرآن پڑھو تو کیسے پڑھو، انہوں نے بتایا ہے، سپیڈیں لگانا کسی نے نہیں بتایا، لیکن ہم میں سے اکثر کی سپیڈ لگتی، کچھ فخر کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات خواتین، میں اتنے منٹ میں سورہ یاسین پڑھ لیتی ہوں، سبحان اللہ، دیکھو گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں سورہ یاسین کی سپیڈ سب تو نہیں لکھی جائے گی. تدبر, افلا یتدبرون القرآن, اللہ کہہ رہے کیا یہ قرآن میں تدبر, سادہ ترجمہ غور و فکر, تو کیا یہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها, یا ان کے دلوں پر قفل پڑ چکے ہیں, تالے پڑ چکے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے ان کو کہ جو قرآن میں تدبر نہیں کرتے, ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے, کہ اتنا قیمتی باتیں, اتنی قیمتی باتیں. میں نے عرض کیا تھا آئمہ کا یہ فرمان کہ اللہ کے کلام کو تمام کلاموں پر وہ فضیلت ہے جو اللہ کو تمام مخلوقات پر ہے. تو پھر جن جن باتوں پر ہم دنیا میں غور کرتے ہیں سب سے زیادہ حق بنتا ہے قرآن پر غور کریں, اور اسی لیے اللہ نے فرمایا جو قرآن پہ غور نہیں کرتے ان کے دل پہ تالا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. میں عرض کر رہا ہوں اگر کوئی قرآن کو غور سے پڑھے اور پھر اس کو چوائس دی جائے کہ اس قرآن نے جو چیزیں بتائی ہیں ان کی روشنی میں ان دونوں میں سے تجھے کون پسند ہے, وہ صرف امام حسین کو پسند نہیں کرے گا, وہ یزید پہ لعنت کر کے امام حسین کو پسند کرے گا. کیونکہ اللہ نے قرآن میں جن صفات والوں پہ لعنت کی ہیں وہ یزید میں بدرجہ اتم موجود ہیں. توجہ فرما رہے ہیں, قرآن میں غور و فکر اور قرآن میں تدبر, اسی سے لے کر جو میں نے بات آپ کی خدمت میں عرض کی ہے اسی سے میں ایک اور نتیجہ نکالا کرتا ہوں, اور مومنین کی خدمت میں جہاں جاتا ہوں عرض کیا کرتا ہوں, آپ کی خدمت میں بھی عرض کر دوں کہ اگر آپ امام حسین کی ایسی شناخت چاہتے ہیں کہ جو لا ریب فی ہو, ہو سکتا ہے نا ایک امام حسین کا کوئی اور تعارف کروائے, ایک امام حسین کا کچھ اور تعارف کروائے, تیسرا کچھ اور تعارف کروائے, آپ پزل ہو جائیں. اگر آپ امام حسین کا ایسا تعارف چاہتے ہیں, آپ امام حسین کی ایسی معرفت چاہتے ہیں, امام حسین کی صفات کی معرفت چاہتے ہیں, امام حسین کے اہداف کی معرفت چاہتے ہیں, تو اس پوری کائنات میں اس کام کے لیے قرآن سے بہتر کوئی کتاب نہیں. خالق حسین بتائے گا حسین کون. توجہ فرما رہے ہیں, خالق حسین بتائے گا حسین کون ہے. تو ایسے ہی ہم نے نہیں کہا کربلا صراط مستقیم, صراط مستقیم یعنی حق, باطل ہزار کیوں نہ ہو حق صرف ایک ہوتا ہے, باطل ہزار کیوں نہ ہو لاکھوں کیوں نہ ہو مختلف شکلوں والے, حق صرف ایک ہوتا ہے. کہاں سے پتہ چلا؟ اللہ کی کتاب سے. اللہ نے کیا فرمایا؟ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ, حق کے بعد سوائے گمراہی کے اور کیا ہے؟ اور حق کو نہیں کہا حقان, دو حق قرآن میں جہاں بھی آیا حق مفرد آیا ہے, ایک نور اللہ نے واحد استعمال کیا ہے جبکہ ظلمات جمع استعمال کی. اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ سرپرست ہے, اللہ ولی ہے ان کا جو ایمان لے آئے ہیں. تو اللہ کی ولایت میں جب آ گیا ایمان لا کر تو اللہ کیا کرتا ہے؟ جن کا اللہ ولی بن جاتا ہے کیا کرتا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور, اللہ ان کو اندھیروں سے, اندھیروں جمع کا لفظ استعمال کیا ہے, اندھیروں سے نکال کر نور میں لے آتا ہے. والذین کفروا اور جنہوں نے ایمان لانے سے انکار کیا، اولیاءہم الطاغوت جنہوں نے ایمان لائے ان کا ایک سردار ہے، ایک کو سر جھکانا ہے۔ رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کو سر جھکاؤ۔ مولا علی کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کو سر جھکاؤ۔ 12 اور 14 نے کیا سکھایا؟ ایک اللہ کو سر جھکاؤ، کیونکہ اصل میں جس کو سر جھکانا ہے وہ ایک ہے۔ لیکن جنہوں نے کفر کیا، اس ایک کو نہ مانا، اللہ پھر ہر دہلیز پہ ان کی ناکیں رگڑواتا ہے۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، ساری دنیا کے سرکش ان کے اولیاء ہوتے ہیں، اور وہ کرتے کیا ہیں؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ پھر ان کو نور سے دور کر کے، ایک کہتا ہے میرے والے اندھیرے میں آ جاؤ، دوسرا کہتا ہے میرے والے اندھیرے میں آ جاؤ، ان کو اندھیروں میں کھینچتے رہتے ہیں۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ قرآن مثال دیتا ہے، اقبال نے یہ شعر قرآن کی آیت سے ہی لیا ہے، اقبال کا بڑا قرب تھا، اقبال کی شاعری اگر آپ پڑھیں تو اس میں وہ نہیں ہے کہ ایک دن کوئی اور موڈ ہو ایک دن کوئی اور موڈ ہو، اور جس نے قرآن کو اچھی طرح پڑھا ہو، اقبال کی شاعری کو اگر پڑھے، اقبال کی وہ شاعری نہیں جو آج کل اقبال کے نام پر کی جا رہی ہے واٹس ایپ پر اور فیس بک پر، اقبال کے نام پر ہونے والی شاعری نہیں، جو اقبال کی ایکچوئل شاعری ہے، جس نے قرآن پڑھا اسے پتہ چلے گا اقبال کا بڑا قریبی رابطہ ہے قرآن سے۔ یہ جو ہے نا، جب وہ ایک سجدہ، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، یہ اللہ نے قرآن میں ایک مثال دی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے قرآن کی تعریف کرتا ہے، وہاں پر سورہ زمر کی آیات ہیں، یہ اللہ پہلے قرآن کی تعریف کرتا ہے، پھر اپنی کتاب کی تعریف کر کے، تعریف اس لیے کی تاکہ اب جو میں بات کرنے لگا ہوں لوگوں کو پتہ چل جائے کتنی بڑی بات ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ ضَرَبْنَا للناس فی ھذا القرآن من کل مثل لعلہم یتذکرون، اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثالیں دی ہیں تاکہ یہ نصیحت لیں۔ کون سا قرآن؟ قرآنا عربیا غیر ذی عوج لعلہم یتقون، وہ قرآن جس کی کوئی کسی بات میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، تاکہ یہ بچ سکے۔ لعلہم یتقون، یتقون وہی تقوی والا ہے، تاکہ یہ بچ سکے۔ اب یہ قرآن کی امپورٹنس بتا کر، تعریف کر کے اب اللہ مثال دیتا ہے۔ ضرب اللہ مثلا، اللہ ایک مثال دیتا ہے، رجلا ایک مرد کی، ایک شخص کی، فیہ شرکا جس کے کئی مالک ہیں، ایک دوسرے کے شریک ہیں، ایک بندے میں کئی مالک شریک ہیں۔ مثال دے رہا ہوں، ایک غلام کے کئی مالک ہیں جو اس غلام کی ملکیت میں شریک ہیں۔ ایک کہتا ہے مثلا اس کو پانی پلا، وہ اٹھتا ہے پانی پلانے کے لیے، دوسرا کہتا ہے پہلے میری جوتی لے کے آ، وہ جوتی لینے جاتا ہے، تیسرا کہتا ہے باہر سے میرے لیے فلان چیز لے کے آ، چوتھا کہتا ہے یہ لے کے آ، اس کی حالت کیسی ہوگی، اس کی زندگی کیسی ہوگی، اور شریک بھی کیسے ہیں؟ متشاکسون، بد اخلاق اور جھگڑالو، ایک دوسرے کی بھی زید لگائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ وہ انسان کہ جو اللہ کو اندر باہر سے نہیں جھکا، اس کی دنیاوی زندگی کی حالت بھی یہی ہوتی ہے۔ بیگم کہتی ہے یہ کر، دوست کہتے ہیں وہ کر، باس کہتا ہے فلان کر، خواہشات کہتی ہیں یہ کر، ان کو راضی کرتے کرتے بوڑھا ہو جاتا ہے، اور ان میں سے کوئی بھی راضی اور پورا نہیں ہوتا۔ اللہ آسان راستہ بتاتا ہے، فرماتا ہے ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون، یہ شرکاء متشاکسون جھگڑالو شریک، یعنی مختلف دنیا میں چیزیں جو کہتی ہیں میری طرف آ، میری طرف آ، میری طرف آ، اور بندہ تقسیم ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ شخص اس کی طرح ہو سکتا ہے؟ کرجلن سلمن لرجلن، اس کی طرح ہو سکتا ہے کہ جو صرف جس نے ایک کی ماننی ہے، باقیوں کی اسے کوئی پرواہ نہیں۔ اگر اس کی بیوی آئے خدا کے مقابلے میں وہ کہتا ہے ہٹ جا، اس کے دوست اسے خدا کی نافرمانی کی طرف ایسی محفل میں بلائیں وہ کہتا ہے ہٹ جا، کوئی چیز اسے اللہ کی نافرمانی کے لیے کھینچے وہ نہیں سنتا۔ شروع شروع میں ہو سکتا ہے مشکل ہو، آہستہ آہستہ سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ صرف اللہ کی مانے گا، ہماری نہیں مانے گا۔ اس کی زندگی آسان ہے یا اس کی کہ جو ساری عمر ان سب کو خوش کرنے کے چکر میں پھرتا رہے؟ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا، اللہ سوال کر رہا ہے یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اور یہ اتنی بڑی مثال ہے کہ اس مثال کو دیکھ کر اللہ کیا فرماتا ہے؟ الحمدللہ۔ اگر مثال اس مثال کا میسج لے لو تو کہہ اٹھو گے سب تعریفیں اللہ کے لیے، ہم اسی کو اپنا آقا بناتے ہیں، اس کے مقابلے میں کسی کو نہیں جھکیں گے۔ لیکن پھر خود اللہ ہی کہتا ہے الحمدللہ کے بعد، ہماری اکثریت کی زندگیوں کو دیکھ کر کیا فرماتا ہے قرآن؟ بل اکثرہم لا یعقلون، پھر بھی اکثر کو میری یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اکثر عقل استعمال نہیں کرتے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی قرآن کی جب اپنے قرآن کی جب تعریف کرتا ہے، بتاتا ہے کہ میں نے قرآن کو کیوں نازل کیا ہے، کیا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے ایک سورہ ہے قرآن کی، سورہ صاد، سورہ یاسین کے بعد سورہ صافات، اس کے بعد سورہ صاد ہے۔ اس آیت کو چونکہ میں نے نوٹ نہیں کیا، ابھی ذہن میں آئی ہے، مجھے اس کا نمبر ابھی یاد نہیں، جس کو پوچھنا ہو بعد میں پوچھ لے مجلس کے بعد۔ چند آیات توجہ کیجئے گا، قرآن بڑا واضح ہے۔ احمق ہیں وہ جو کہتے ہیں قرآن سمجھ میں نہیں آتا۔ اب میں ترجمہ لفظ بہ لفظ کر رہا ہوں، تفسیر نہیں، ترجمہ۔ کیا فرماتا ہے اللہ؟ فرماتا ہے یا داود، اپنے نبی داود سے خطاب کر کے، یا داود، اللہ کے قانون سے اللہ کے نبیوں کو بھی استثناء حاصل نہیں ہے۔ دو جگہ ہے قرآن میں اللہ اپنے رسول سے کہتا ہے، رسول اللہ سے، رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں اس کائنات میں۔ کیا فرماتا ہے اپنے رسول سے؟ قل، اے رسول کہیے، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اے رسول ان کو بتا دیجئے کہ اگر میں بھی اپنے رب کی نافرمانی کروں مجھے بھی اس بڑے دن کے عذاب سے خوف آتا ہے۔ یہ اوپر اوپر سے نہیں کہہ رہے، حق بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، لیکن یہ کہہ کر بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے رسول کو بھی استثناء نہیں ہے۔ تم یہ نہ سوچ لینا، تم نہ سوچ لینا یہودیوں کی طرح کہ باقی قوموں سے ہماری قوم کوئی ہٹ کے قوم ہے۔ ہمارے نبی بھی ہمارے قانون کے ماتحت ہیں۔ اسی طرح اس سورہ سعد میں فرمایا، توجہ کیجئے، یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داود ہم نے آپ کو زمین میں اپنا نائب بنایا ہے۔ اب نائب بنایا ہے تو کیا کرو؟ فحکم بین الناس بالحق، جب کوئی لوگ اپنا جھگڑا لے کے تیرے پاس آئیں تو مبنی برحق فیصلہ کرنا۔ ولا تتبع الہوا، اپنی خواہش کی، اپنے میلان کے پیچھے مت چل پڑنا۔ ایک عدالت میں آ گیا، قاضی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ایک جو عدالت میں آیا وہ سگا بھائی ہے، دوسرا جو آیا وہ رشتہ دار نہیں ہے، وہ جج وہ قاضی ڈھونڈ کے لائیں جو بھائی کے خلاف فیصلہ کرے۔ آج کل خاص طور پہ جو سسٹم چل رہا ہے، اللہ کیا کہہ رہے حضرت داؤد کو؟ یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، لوگوں کے درمیان حق پر مبنی فیصلہ کرنا۔ ولا تتبع الہوا، دیکھیے یہ خطاب نبی سے ہو رہا ہے، خوب توجہ کے ساتھ سنیے، ولا تتبع الہوا، فیصلہ کرتے وقت اپنی خواہش کے پیچھے مت چلنا، اگر تو بھی خواہش کے پیچھے چلا نتیجہ کیا نکلے گا؟ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، خواہش کا پیچھا کرنا تجھے اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گا. نبی بھی، نبی نے ایسا کرنا نہیں ہے، لیکن اللہ نبی سے کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى. ہوا کسے کہتے ہیں؟ ہوا نفس کو، خواہشات کو، خواہشات نفسانی کو. جیسے ہوا بندے کو اپنی طرف دھکیلتی ہے، لے جاتی ہے، جدھر چل رہی ہو ادھر لے جانا چاہتی ہے. اس لیے خواہش جسے ہم کہتے ہیں عربی میں، اس کو ہوا کہا جاتا ہے. فلا تتبع الہوا، خواہش کے پیچھے مت چلنا. اب یہ خواہش کئی قسم کی ہو سکتی ہے. یہ خواہش اس طرح بھی ہو سکتی ہے کہ ایک فریق نے وکیل کیا ہو، دوسرے فریق نے جج کر لیا ہو پیسے دے کے، ٹھیک ہے نا؟ ایک فریق نے وکیل کیا اور دوسرے نے جج کر لیا ہو. اب پیسوں کی وجہ سے ہوا کدھر چلے گی جس نے پیسے دیے؟ ایک رشتہ دار ہو، ایک طاقتور ہو، دوسرا کمزور ہو، لالچ کی وجہ سے بھی ہوا چل پڑتی ہے اور ڈر کے بھی ہوا چل پڑتی ہے. کربلا میں جو آئے تھے حسین کے خلاف، ہوائے نفس کی وجہ سے آئے تھے. کچھ کی ہوائے نفس لالچ تھی، کچھ کی ہوائے نفس خوف تھا. تھی ہوائے نفس، لیکن جب انسان ہوائے نفس کے پیچھے چلتا ہے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کا راستہ پھر نہیں رہتا. کوئی اور ظلمات ہوں گے، اللہ کا نور نہیں رہتا. اب دیکھیے خطاب نبی سے شروع ہوا، آیت کا اختتام کہاں پہ ہو رہا ہے؟ ہوائے نفس کے پیچھے نہ چلنا تجھے اے داؤد گمراہ کر دے گی اللہ کے راستے سے. ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، جو لوگ خواہشات کے پیچھے چل کر اللہ کے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں، لہم عذاب شدید بما نسو یوم الحساب، ان کے لیے عذاب شدید ہے کیونکہ ان کو یوم حساب بھول گیا تھا، قیامت بھول گئی تھی. یہاں بے ایمانی کرنے والا، اس کو قیامت بھولی ہوتی ہے تب یہاں پر بے ایمانی کرتا ہے. اگر کسی کو پتا ہو کہ یہ جو کر رہا ہوں کتنے سال مجھے عذاب لینا پڑے گا اس کے بدلے میں، اس کا ہاتھ رک جائے گا، چاہے خواہش جتنی بھی شدید ہو. یہ آیت تمام. اگلی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، قرآن کی آیات جڑی ہوتی ہیں ایک دوسرے سے، فرماتا ہے وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، ہم نے آسمان اور زمین کو بے مقصد پیدا نہیں کیا. جو مرضی کرتے پھرو، جیسے مرضی ڈیسیجن لیتے پھرو. ذالک ظن الذین کفروا، اس قسم کا گمان کہ زندگی بے مقصد ہے، زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، اور مقصد سے مراد وہ مقصد جو اللہ نے بتایا ہے، ورنہ ہر ایک نے اپنا کوئی نہ کوئی مقصد بنایا ہوتا ہے. بعض کا تو مقصد یہی ہوتا ہے کہ جب تک سرکاری نوکری ہے تب تک حرام کھانا، بعد میں نیک ہو جائیں گے. مقصد تو ہوتے ہیں، جب تک ہے ہاتھ میں نوکری تب تک کھاؤ، اور جب نوکری سے ریٹائر ہو جاؤ اس کے بعد تین چار عمرے کرو، دو تین دفعہ زیارت کرو، ٹھیک ہے، اس کے بعد جا کے حج کر لو، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جتنا حرام کھایا لوگوں کا وہ تمہارے لیے حلال ہو جائے گا. میں عرض کیا کرتا ہوں یہ فراڈ ہے. اسلام میں فراڈ نہیں ہوتے. اسلام کا ایک حکم ہے کہ ایک معاملہ ہے تیرا اللہ کے ساتھ، ایک معاملہ ہے تیرا بندوں کے ساتھ. جو معاملہ تیرا اللہ کے ساتھ ہے اس کے لیے اللہ سے بات کر، اور جو تُو نے بندوں کا کھایا ہے جب تک واپس نہیں کرے گا اللہ تجھے نہیں چھوڑے گا. چاہے زیارت کر کے آ جا، چاہے حج کر کے آ جا، چاہے عمرہ کر کے آ جا. حسین، نام حسین جس کو سمجھ ہو وہ اس کو گناہوں سے روک دیتا ہے، گناہوں کا لائسنس نہیں دیتا. اس پہ غور کریں، حسین کا نام جس کو سمجھ میں آئے، جس کے اندر اتر جائے، اس کو باحیا بنا دیتا ہے. جو حسین کا نام جاننے کے بعد بھی حیا نہ کرے اس سے بڑا تو بدبخت کوئی نہیں ہوگا. جسے حسین کا ذکر بھی حرام کھانے سے نہ روک سکے، وہ حسین جو اپنے آخری خطبے میں ان مخالفوں سے کیا فرما رہا ہے، تم میرے بارے میں سب کچھ جانتے ہو، نصیحتیں کرنے کے بعد، اپنا فریضہ ادا کرنے کے بعد، چونکہ ان کا فریضہ ہدایت ہے، حسین چراغ ہدایت ہے، تم نے جو کرنا تھا دشمنی میں تم نے کر لیا، تمہاری حرکت کی وجہ سے حسین اپنا فریضہ چھوڑ دے، حسین کا فریضہ چراغ ہدایت، ہدایت کی، نصیحت کی، شاید کوئی گنجائش ہو کسی میں جہنم سے بچ جانے کی، اس طرف آ جائے، لیکن پھر خود فرمایا، ساری نصیحتیں کرنے کے بعد، اپنا مقام بتانے کے بعد، رسول اللہ کے ساتھ اپنی نسبت کا ذکر کرنے کے بعد کیا فرمایا، تم پر میری باتوں کا اثر نہیں ہوگا، اس لیے کہ تمہارے شکم حرام پر ہے، تمہارے پیٹ کے اندر حرام پر ہے، اب ہو حسین کا شیعہ اور کھائے حرام۔ اگر کسی نے ان دونوں کو اکٹھا کرنے کا آپ کو گر سکھا دیا ہے، چاہے یہاں سے بیٹھ کر، اس نے کائنات کا سب سے بڑا فراڈ کیا آپ کے ساتھ، کہ حسین کو بھی مانو اور آرام بھی کھاؤ، یہ سب سے بڑا فراڈ ہے، یہ وہ فراڈ ہے کہ جس کے نتائج ابدی ہوں گے، دنیا میں فراڈ ہو جائے نا اس کے نتائج چند سال بھگتنے پڑتے ہیں، اگر کوئی آپ کی ساری جمع پونجی فراڈ کر کے آپ سے لے جائے، کتنے سال پریشانی ہوگی، زیادہ سے زیادہ جتنی آپ کی عمر ہے، لیکن جس نے آپ کے ساتھ دین کے نام پر فراڈ کیا، جس نے آپ کے حسین کے نام کے ساتھ جوڑ کر اس طرح دین بیان کیا ہے کہ آپ کے اندر گناہ کی جرت پیدا ہو گئی ہے کہ مجھے مولا نے بخشوانا قیامت کے دن، مولا لوگوں کا مال کھایا ہوا بخشوانے کے لیے دنیا میں نہیں آئے تھے، توجہ فرما رہے، مولا حرام کھانے والوں کو روکنے کے لیے آئے تھے، نہ کہ یہ کہنے آئے تھے حسین حسین کرو اس کے بعد جا کے لوگوں کے پیٹ پھاڑ دو، تشیع، تشیع ایک پاکیزہ ترین مکتب کا نام ہے، زندہ زندہ مردہ، صلی علی محمد و آل محمد۔ امام خود فرماتے ہیں اپنی جو وصیت کی تھی جناب محمد ابن حنفیہ کو، وصیت لکھ کر دی تھی، کیا فرمایا تھا، دشمن نے تہمتیں لگانی تھی کہ حسین کا قیام اس لیے تھا، حسین اس لیے نکلے تھے، فلان ہو گیا تھا، جیسے آج بھی کچھ بے حیا کہتے ہیں دو شہزادوں کی جنگ تھی۔ امام نے خود فرمایا انی لم اخرج اشرن ولا بطرن ولا مفسدن ولا ظالمن، کوئی یہ نہ کہے حسین سرکشی کی وجہ سے نکلا تھا، کوئی یہ نہ کہے حسین تکبر کی وجہ سے نکلا تھا، کوئی یہ نہ کہے حسین فساد کرنے نکلا تھا، کوئی یہ نہ کہے حسین کسی پہ ظلم کرنے نکلا تھا، انما خرجت لطلب الاصلاح، میں صرف ایک مقصد، انما صرف کے معنی میں ہوتا ہے، میں صرف ایک مقصد کے لیے نکلا ہوں، کسی کو سمجھ آئے کسی کو سمجھ میں نہ آئے، میرے جد کی محنت پر ڈاکہ پڑا ہے، میرے جد کی محنت پر نہیں، 124,000 پیغمبروں کی محنت پر ڈاکہ پڑا ہے، کیونکہ میرا جد سلسلہ نبوت کی آخری ہستی ہے، اب اللہ نے کوئی نبی نہیں بھیجنا، اب کوئی اور کتاب نازل نہیں ہونی، اب حسین اس قرآن کی وہ تفسیر بتائے گا جس کا کوئی دوسرا تفسیر والا مقابلہ نہ کر سکے، حسین قرآن کی تفسیر لکھے گا اپنے خون سے کربلا کی ریت پر، حسین بتائے گا مما رزقناہم ينفقون، جو ہم نے رزق دیا ہے سب خدا کے راستے میں دے دیتے ہیں، حسین کربلا میں سب کچھ دے کے بتائے گا اس آیت کی تفسیر کیا ہے. حسین کربلا میں نماز قائم کر کے بتائے گا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ کی تفسیر کیا ہے، تاکہ کوئی بعد میں آنے والا نماز کے بارے میں اپنے پاس سے گھڑ کر کوئی بات نہ کر سکے. حسین بتائے گا اور حسین کے ساتھ اس کے ساتھ ہی بتائیں گے يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ، کون لوگ ہوتے ہیں غیب پر ایمان رکھنے والے، سامنے موت نظر آ رہی ہو لیکن غیب پر اتنا ایمان ہو کہ خوش ہو کر ساتھ والے کو کہتے ہوں کہ جس جو اپنے رب سے ملاقات کے موقع کا انتظار تھا اس کو سامنے دیکھ کر اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ مجھ سے صبر نہیں ہو رہا، فقط مجھ میں اور میرے رب کی ملاقات میں ان تلواروں کا فاصلہ رہ گیا. اس نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایسے ہی نہیں کہتے احلا من العسل. اگر ہم حق پر ہیں تو موت شہد سے زیادہ میٹھی ہوتی، ایسا نہیں کہ ان کو درد نہیں ہوتا. جب خنجر چلتا ہے، جب نیزے لگتے ہیں، جب تیر لگتے ہیں، آپ تصور کریں امام حسین جب اس زین سے زمین پر آئے ہوں گے. میں ابھی مصائب کا وقت مصائب نہیں شروع کرنا چاہ رہا، صرف بتانا چاہ رہا ہوں درد ہوتی ہے جب بدن سے خون بہتا ہے کسی زخمی کے، اس کو اس کا بدن پانی مانگتا ہے، اور جب پانی مانگتا ہے تو اس کو اور شدت سے پیاس لگتی ہے. اسی لیے بی بی سکینہ نے ذوالجناح سے سوال کیا تھا کہ میرے بابا کو کسی نے پانی پلایا تھا یا پیاسا ذبح کر دیا تھا. یہ تفسیر قرآن ہے. قیامت تک حسین نے محفوظ کر دیا مثلی لا یبایع مثلہ، یعنی فرمایا میں اس کی بیعت نہیں کروں گا، تا قیامت جس کے دماغ میں میری فکر ہے، جس نے اسلام مجھ سے لیا ہے، درباری ملاوں سے نہیں لیا، بنو امیہ کے سکوں سے گھڑا ہوا اسلام نہیں، حسین کا کربلا میں بتایا ہوا اسلام، جوانان جنت کا بتایا ہوا اسلام، جس نے وہ اسلام لیا ہے وہ قیامت تک کسی یزید کے آگے نہیں جھکے گا. میں ظالموں کے ساتھ زندگی گزارنے کو عیب سمجھتا ہوں، ننگ سمجھتا ہوں، اور اس راستے میں اگر مجھے قتل کر دیا جائے تو اس شہادت کو میں باعث افتخار سمجھتا ہوں. شیعہ قوم سے بڑھ کر کس کو مربی ملے گا عزت و افتخار کا درس دینے والا، ہیہات من الذلہ بتانے والا. یہ جو اربعین کا دن آ رہا ہے نا، اس پر بتائیے، عمل سے بتائیے ہیہات من الذلہ. اور پاکستان میں ایسا ماحول پیدا کیجئے کہ پاکستان میں فقط دو مسلک رہ جائیں، یا حسینی یا یزیدی.
لبیک یا حسین،
لبیک یا حسین، لبیک یا حسین،
لبیک یا حسین.
توجہ فرمائیں، ایک صلوات پڑھیے محمد والے. توجہ فرمائیے، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. یہ جو میں نے کہا ایسا ماحول بنائیے کہ پاکستان میں یا حسینی رہ جائیں اور یا یزیدیوں کو بھگا دیں، پاکستان میں یزیدیوں کی جگہ حسینی بہت زیادہ ہیں، مس انڈرسٹینڈنگ کا شکار ہیں آپس میں، مس انڈرسٹینڈنگ کا شکار ہے. جوڑنے والی چیزوں کو ہائی لائٹ کیجئے. حسین جوڑنے والی طاقت ہے، نام حسین میں بہت زیادہ طاقت ہے. کسی نے بڑا خوب کہا، اربعین میں واک کر رہے تھے، وہاں پر ایک جگہ پر لکھا ہوا تھا چند سال پہلے کہ حسین نے اپنا ایک دل اس طرح اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا کہ اللہ نے کروڑوں دل حسین کو دے دیے. ایک دل اس طرح دیا خدا کی بارگاہ میں، یعنی اپنی ساری آرزوئیں قربان کر دی خدا کے راستے میں، یعنی اپنے دل سے یہ مراد ہے. وہ خلوص تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تا قیامت کروڑوں نہیں اربوں دلوں میں حسین کی محبت ڈال دی. سوال یہ کرنا چاہتا ہوں، ہماری ذمہ داری، حسینیوں کی ذمہ داری کیا بنتی؟ کہ ہم اپنے اخلاق سے، ہمارے اخلاق وہ ہونے چاہیے جو اہل بیت نے ہمیں سکھائے. اہل بیت سے اخلاق لے کر، اہل بیت سے بات کرنے کا اور بات پہنچانے کا انداز لے کر، ہم ایسا ماحول بنائیں کہ جس میں اہل بیت کی باتیں دوسروں کو سنا سکیں، یہ بہتر ہے یا اہل بیت کے نام پر بد زبانی کر کے دوسروں کو بھگا دیں، یہ بہتر ہے؟ بتائیے کون سا راستہ اہل بیت کو زیادہ پسند آئے گا؟ جی ہم اخلاق اہل بیت سے لے کر، میں آپ سے اگر سوال کروں، کوئی کہہ سکتا ہے اہل بیت کی کوئی بھی ہستی، کوئی ایک بھی نعوذ باللہ بد زبانی کرتے تھے؟ وہ اپنے جد کے اخلاق کے وارث تھے، جس کو قرآن نے کہا ہے انک لعلی خلق عظیم. کسی دنیا کے جج نے نہیں، خالق کے اخلاق نے کہا ہے کہ تو اے نبی اخلاق عظیم پر فائز ہے. یہ نہیں کہا تو با اخلاق ہے، جسے اللہ جس کے اخلاق کو عظیم کہے، یہ اس کے اخلاق کے وارث ہیں. یہ بد زبانیاں بعد کی ایجادات ہیں، یہ کسی اور کی ایجاد کی ہوئی سنت کو فالو کرنا ہے. بد زبانی کرنے والا سمجھتا ہے میں بڑا مکتب کی خدمت کر رہا ہوں، مکتب کا نقصان کرتا ہے. اس مکتب کی خدمت یہ ہے کہ کلام اہل بیت ان کو سنانے کا ماحول بناؤ، اس مکتب کی خدمت یہ نہیں کہ ان کو بھگانے کا ماحول بناؤ. یہ مکتب بلانے کے لیے ہے، یہ مکتب لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے ہے، اس لیے کہ یہ مکتب اصل اسلام ہے، اور اصل اسلام والوں کے لیے اسوہ کون ہے؟ اللہ کا رسول. اور اللہ کا رسول لوگوں کو جنت میں لے جانے کے لیے آیا ہے، لوگوں کو جہنم پہنچانے کے لیے نہیں آیا. شیعہ قوم کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں کس رویے سے اس مکتب کی خدمت کر رہا ہوں، اپنی عقل سے نہیں، اہل بیت سے پوچھ کر. نہج البلاغہ میں لکھا ہوا ہے جنگ صفین، لشکر شام فرمان رسول کی روشنی میں، باغی لشکر فرمان رسول کی روشنی میں جہنم کی طرف دعوت دینے والا لشکر، یہ بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے. ویح عمار تقتلہ الفئۃ الباغیہ، عمار کا اللہ بھلا کرے باغی جماعت اسے قتل کرے گی. یدعوہم الی الجنہ ویدعونہ الی النار، عمار اس جماعت کو جنت کی طرف دعوت دے رہا ہوگا اور وہ جماعت عمار کو جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی. اس جماعت کے سامنے مقابلہ ہو رہا ہے اور مولا دیکھتے ہیں وارث اخلاق رسول، شاگرد اول رسول اللہ باب مدینۃ العلم، یہ دیکھتے ہیں ان کے لشکر کے کچھ لوگ لشکر شام کے بارے میں بد زبانی کر رہے ہیں. نہج البلاغہ میں لکھا ہے انی اکرہ لکم، مجھے تمہارے لیے یہ بات پسند نہیں ہے، ان تکونوا سبابین، کہ تم بد زبانی کرنے والے بنو. کون سا موقع ہے؟ سامنے لشکر شام ہے، کئی بے گناہ مسلمانوں کو قتل کر چکا ہے، ان کو بھی مولا کہہ رہے ہیں اپنے ساتھیوں کو مجھے ناپسند ہے بد زبانی کرو. تم علی سے آگے تو نہ بڑھیں، علی سے آگے تو نہ بڑھیں، علی سے آگے کوئی اور چیز آتی ہے، علی کے پیچھے چلنے میں جنت ہے. علی کے فرمان ائمہ کا، آگے نکلنے والے کو پیچھے ہٹ کر ہم سے ملنا ہے، پیچھے رہ جانے والے کو آگے لپک کر ہم سے ملنا ہے. ہمارے ساتھ رہنے والا کامیاب ہے، ہم سے آگے بڑھنے والا بھی ہلاک ہے، ہم سے پیچھے رہنے والا بھی ہلاک ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ آج اہل بیت سے آگے بڑھنا اور پیچھے رہنے کا کیا مطلب ہے؟ دین جس طرح اہل بیت نے بتایا ہے اس طرح کرنا ہے. میری عقل اہل بیت کی عقل سے زیادہ نہیں ہے، میرے جذبات اہل بیت کے جذبات سے زیادہ اس دین کے مخلص نہیں ہے. فرمایا انی اکرہ لکم ان تکونوا سبابین، مجھے ناپسند ہے، اکرہ کراہت، مکروہ آپ کے لیے آشنا لفظ ہے، مجھے کراہت ہے اس سے کہ تم سبابین، سب کرنے والے بنو. یہ سب کا لفظ قرآن میں بھی آیا، قرآن نے بھی منع کیا ہے، خالق نفسیات نے بتایا ہوا ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. سن لیجئے، ولا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ، جو اللہ بات کرتا ہے اہل بیت وہی بات کرتے ہیں، اس کو سمجھ لیجئے. یہی معنی ہے اللہ کے رسول کے فرمان کا کہ یہ دونوں جدا نہیں ہو سکتے. اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ بعض مسلمان اپنی سمجھ کے مطابق، نہ کہ جو رسول کہہ رہے ہیں، روش بتا رہے ہیں، اپنی سمجھ کے مطابق، اپنے جذبات کے مطابق بتوں کے بارے میں بد زبانی کر رہے تھے. کون سے بت؟ جنہیں اللہ کے شریک قرار دیا ہوا تھا. کس کے شریک؟ اللہ کے. توجہ فرما رہے ہیں، اللہ کے شریک جن کو قرار دیا ہوا کفار نے، ان کے بارے میں مسلمانوں نے بد زبانی کی. لفظ وہی ہے سب. آیت کیا اتری؟ ولا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ، جن کو یہ مشرک اللہ کے سوا پکارتے ہیں ان کو سب نہ کرو. یہ سب وہی ہے جو مولانا نے فرمایا، وہی لفظ ہے انی اکرہ لکم ان تکونوا سبابین، میں نہیں، مجھے ناپسند ہے کہ تم سب. مولا کو کیسے پسند ہو جب اللہ سب سے منع کر رہا ہو؟ اب اللہ بھی منع کرے، رسول بھی منع کرے، مولا علی بھی منع کرے، اور میں مولا کے نام پر سب کروں، مولا سے آگے نکلنے والی بات. ولا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ، جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں انہیں سب نہ کرو، بد زبانی نہ کرو. خالق بتا رہا ہے اس کا نتیجہ اس دین کی خدمت نہیں ہوگی. جب تم سب کرو گے تو یہ جو انسان ہے نا، ان کی نفسیات کا جو خالق ہے اللہ، میں تمہیں بتا رہا ہوں، یہ اس کی وجہ سے دین میں آئیں گے نہیں، یہ کوئی اور حرکت کریں گے. جب تم ان کے ان شریکوں کو سب کرو گے، فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، تو یہ جب تمہیں ریٹرن دینا چاہیں گے، رد عمل دینا چاہیں گے، تو کیا رد عمل دیں گے؟ یہ دیکھیں گے تم نے کس کو بد زبانی کی ہے، تمہارا اس مقام پر جو ہے یہ اس کے ساتھ بد زبانی کریں گے. یہ کون بتا رہا ہے؟ جس نے انسانوں کی نفسیات خلق، اس سے بڑا ماہر نفسیات کوئی نہیں ہے. کہہ رہے یہ کام نہ کرو، یہ کرو گے تو مجھے گالی دلواؤ گے تم ان سے. اب کوئی مسلمان یہ آیت بھی پتہ چل جائے اس کو، پھر گالی نکالے اور بدلے میں وہ توہین کرے اللہ کی، اور یہ کہے یا اللہ یہ تو تیری توہین کر رہا ہے، اللہ کیا کہے گا؟ یہ اس نے نہیں کی، یہ تو نے کروائی ہے. اگر ایک بندہ اپنے والد کے ساتھ، جو بڑا با عزت با احترام شخصیت ہو، یہ اپنے والد کے ساتھ جا رہا ہو، آگے سے ایک بندہ آ رہا ہو، کوئی آ رہا ہو، اور یہ اس بندے سے کہے تیرے ابے کی ایسی کی تیسی، ٹھیک ہے، وہ آگے سے کیا کہے گا؟ وعلیکم السلام. توقع رکھیں کہ وہ جواب میں، اگر آپ نے اس کے باپ کی توہین کی ہے، انہی الفاظ میں کم از کم وہ آپ کے باپ کی توہین کرے گا. اب جب وہ کرے وہی حرکت کے جو آپ نے کی، آپ اپنے ابا سے کہیں آپ کی اتنی بڑی شخصیت ہے اس کو شرم ہی نہیں آ رہی، تو ابا آپ سے کیا کہیں گے؟ میرا بچہ اس نے نہیں کیا، تو نے کروایا. اس نے نہیں کیا، وہ تو اپنے کام سے کام رکھتا وہ جا رہا تھا، تو نے اس کے باپ کو گالی دے کے مجھے گالی دلوائی ہے. یہ قرآن نے نفسیات انسانوں کی بیان کی. اللہ کی رائے کے خلاف چل کے مکتب اہل بیت کی کوئی خدمت نہیں کر سکتا، ایک. اور دوسرا یہ کہ اہل بیت بد زبان نہیں تھے، اور جو وہ خود نہیں تھے، اپنے ماننے والوں کو وہ تعلیم بھی نہیں دیتے تھے، وہ پہلے خود عمل کرتے تھے جس کام پر وہ اپنے ماننے والوں کو بتایا کرتے تھے. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اہل بیت کے اخلاق کی بات ہو رہی تھی، تب بھی امام حسین، میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، تب بھی امام حسین ان کی نجات چاہ رہے تھے جب انہوں نے امام حسین کے سارے پیارے ذبح کر دیے تھے. کیوں؟ چونکہ انسانوں کی ہدایت کرنا وارث انبیاء کی ذمہ داری ہے. انسان کیا کر رہے ہیں وہ حسین کو نہیں بدل سکتا، لوگوں کا رویہ حسین کو نہیں بدل سکتا، حسین وہی کرے گا جس میں اللہ کی رضا ہے. حسین کے پیارے ذبح ہوں، رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ. امام حسین اپنی بچی سے الوداع کریں، رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ. امام حسین کی اس بچی کا ذکر آیا ہے زبان پر. عزادارو، یہ وہ بچی ہے کہ جس کو بابا کی شہادت کے بعد کبھی بھی سکون سے سونا نصیب نہیں ہوا. یہ بچی شام غریبہ میں اپنے بابا کو پکارتی پکارتی اس صحرا میں نکل گئی، اور جب کہیں سے بابا نہ ملے تو بابا نے خود پکار کے کہا میری بچی میرے پاس آ جا. یہ بچی ظلم و ستم سہتی سہتی کوفہ پہنچی. معلوم نہیں ہے کہ جب بار بار اپنے بابا کے سر کو نیزے پر دیکھتی ہوگی تو اس بچی کے چھوٹے سے دل پر کیا گزرتی ہو. جو اجازت تھی وہ تو مل گئی، لیکن ہم تصور نہیں کر سکتے کہ سید سجاد کے دل پر کتنا بوجھ تھا کہ میری بہن شام رہ جائے گی. بی بی زینب کے دل پر کتنا بوجھ تھا کہ میرے بھائی نے تو میرے ذمے لگایا تھا کہ میری ساری امانتوں کی حفاظت کرنا، تو ایک امانت تو اب شام رہ جائے گی. عزادارو مقاتل میں جو لکھا ہے علماء نے بیان کیا, یزید نہیں چاہتا تھا ان کو آزاد کرے, لیکن سید سجاد کے خطبوں نے اور علی کی بیٹی نے اپنے بابا کے لہجے میں جو خطبات دیے ان کی وجہ سے دمشق کے حالات یزید کو لگا کہ خراب ہو گئے ہیں. ایک دفعہ جب ایک جگہ لوگ جمع ہوئے جن سے کہا گیا تھا باغیوں کا تماشا دیکھنا ہے, تو علی کی بیٹی نے اپنے بابا کے لہجے میں کہا, میں تمہیں بتاؤں تم کن کا تماشا دیکھنے آئے ہو, تم ان کا تماشا دیکھنے آئے ہو جو تمہارے نبی کی بیٹیاں ہیں. کبھی سید سجاد نے اعلان کیا, میں اس کا نواسا ہوں جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو. جب یہ باتیں دمشق میں پھیلنا شروع ہوئی تو آہستہ آہستہ حالات بدلنے لگے. ایسا ہونے لگا کہ جب دمشق کے مرد اپنے گھروں میں داخل ہوتے تھے تو ان کی عورتیں ان سے کہتی تھی کہ تمہاری غیرت کہاں چلی گئی, تمہاری عورتیں تو پردے میں ہو اور نبی کی بیٹیاں بے پردہ ہو. جب ان حالات کی اطلاع ملی یزید کو تو یزید نے ان قیدیوں کو رہا کرنے کا حکم صادر کیا. جب رہائی کا حکم ملا, بی بی زینب نے سید سجاد سے کہا, بیٹا سجاد یزید سے ایک مطالبہ کیجئے, جو ہمارا سامان لوٹا تھا ہمیں واپس کرو. عزاداروں ان کو دنیا کی چیزوں کی طلب نہیں تھی. سید سجاد نے جا کر یزید سے مطالبہ کیا. یزید نے کہا, سجاد یہ مطالبہ میں نہیں مان سکتا, تمہارا سامان تو پتہ نہیں کوئی کون کون لوگ لے گئے ہیں, کیسے واپس کروں؟ سید سجاد نے فرمایا, نہیں سامان واپس کرو. یزید کہتا ہے, مجھ سے اس کی قیمت لے لو. سید سجاد نے جب یہ سنا نا کہ مجھ سے اس سامان کی قیمت لے لو, امام حسین کے اس بیٹے نے چیخ ماری, کہنے لگا کہ ہمارا سامان اتنا قیمتی ہے دو جہان اس کی قیمت نہیں بن سکتے. امام سجاد نے فرمایا, جو بچا ہے ہمیں واپس کر دو. یزید نے حکم دیا, ان کا جو سامان بچا ہے جو موجود ہے واپس کر دیا جائے. عزاداروں کچھ سامان واپس آیا, اس سامان میں کیا طلب تھی سید سجاد کو اور بی بی زینب کو. یزید سے فرماتے ہیں, یزید اس سامان میں ہماری ماں زہرا کی ایک چادر بھی موجود ہے. اب جب سامان واپس آنا شروع ہوا, ایک صندوقچہ آیا, جب اس کو کھولا گیا, عزاداروں اس صندوقچے میں ایک خون آلود کرتا تھا جس میں جگہ جگہ سوراخ تھے. سید سجاد نے اس کرتے کو دیکھ کر چیخ ماری, یہ میرے بابا حسین کا کرتا ہے. عزاداروں یہ کرتا لا کر حسین کی بہن کے حوالے کیا. حسین کی بہن نے فرمایا, اس کرتے کو دیکھ کر میں اپنے نانا کے لیے اس کرتے کو تحفے کے طور پر لے جاؤں گی. سنبھال کر رکھا اس کرتے کو. جب مدینے پہنچی, مدینے کی عورتوں نے بی بی زینب سے کہا, اپنے گھر کی طرف آئیے. فرمانے لگی, نہیں, پہلے اپنے جد کی قبر پر جاؤں گی, ان کے لیے تحفہ لائی ہوں. علی کی بیٹی اپنے نانا کے مزار پر پہنچی, چوکٹ پر ہاتھ رکھ کر کرتے کو قبر کی طرف کیا اور کہا, یا رسول اللہ اس تحفے کو قبول کیجئے, حسین کو چھوڑ آئی, حسین کا یہ کرتا واپس لائی. الا لعنة اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ماتم حسين.